آگے دیکھیے سبق. فَإِن جَنَى مَأْذُونٌ مَدْيُونٌ خَطَأً فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بِلَا عِلْمٍ بِهَا غَرِمَ لِرَبِّ الدَّيْنِ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ دَيْنِهِ وَلِوَلِيِّهَا الْأَقَلَّ مِنْهَا وَمِنَ الْأَرْشِ فَإِنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَعْتَقَ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ فَعَلَيْهِ لِرَبِّ الدَّيْنِ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ وإذا أعتق العبد الجاني جناية خطأ فعليه الأقل من قيمته ومن الأرش فكذا عند الاجتماع. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ اگر کوئی غلام جنایت کر دے تو آقا کو اختیار ہوتا ہے چاہے وہ غلام دے دے اور چاہے پورا عرش دے دے. اور اگر اس نے غلام کو آزاد کر دیا اور اسے علم نہیں تھا جنایت کا تو اس صورت میں بھی اس کو پورا عرش نہیں دینا پڑے گا بلکہ غلام کی قیمت اس کا قائم مقام ہو جائے گی اور غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو اقل ہوگا وہ ضمان اس کو دینا پڑے گا. اسی طرح یاد رکھو جب کوئی غلام جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دے دی وہ تجارت کرتا ہے اور اس پر دین آ جاتا ہے, وہ غلام مدیون ہو گیا, اس پر قرضہ چڑھ گیا, تو اس غلام کے اندر بھی آقا جو ہے وہ اس کو اختیار ہوتا ہے چاہے تو وہ پورا دین ادا کر دے غلام کی جو ذات پر ہے. یاد رکھو یہ جو دین آتا ہے عبد مازون پر یہ اس عبد مازون کے ذمے ہے, یہ اس کی ذات پر اس کے ذمے ہے, اس کی ذات پر ہے, اس کے رقبہ میں ہے. تو آقا کو اختیار ہے چاہے تو وہ پورا دین دے کر کیا کر لے غلام کو چھڑوا لے یا غلام کو فروخت کر کے اس کی قیمت دے دے دین کے طور پر. کیا کرے جیسے جنایت کے اندر آقا کو اختیار تھا کہ چاہے غلام دے دے چاہے پورا عرش, توجہ ہے, جیسے جنایت میں آقا کو اختیار تھا چاہے غلام دے دے چاہے عرش دے دے, تو اسی طرح جب عبد مازون نے تجارت کی اور وہ مدیون ہو گیا تو یہاں بھی آقا کو اختیار ہے چاہے تو وہ پورا دین ادا کر دے اور چاہے تو اس غلام کو بیچ کر اس کی جو قیمت ہے وہ دے دے اس دائن کو, پھر چاہے اس سے دین ہوتا ہے ادا یا نہیں ہوتا بس ساری قیمت دے دیں گے, آقا بری ہو گیا. پھر توجہ ہے کیا صورت, اگر غلام مدیون ہو جائے تو آقا کیسے چھڑائے گا, یا تو پورا دین دے ایک صورت, دوسری صورت غلام فروخت کرے اور قیمت دے دے. مثلا غلام کی قیمت ہے 100 اونٹ اور اس پر دین جو ہے وہ 200 اونٹ کے برابر ہے, فرض کر لو کتنا دین ہو گیا ہے 200 اونٹ, تو اب آقا کی مرضی ہے چاہے تو یہ 200 کے 200 اونٹ ہی پورے ادا کرے غلام اپنے پاس رکھ لے اور چاہے اس غلام کو بیچے اور اس غلام کی جو قیمت ہے یعنی 100 اونٹ وہ ادائیگی کر دے. اس سے ان کا قرضہ تو پورا ادا نہ ہوا لیکن کچھ نہ کچھ قرضہ تو ادا ہو گیا, تو آقا کا ذمہ بری ہو گیا. ہاں یہ غلام اگر بعد میں کسی زمانے میں آزاد ہو گیا, آقا نے یا کسی نے اس کو آزاد کر دیا, آقا نے مثلا غلام کو بیچ دیا تھا اور غلام کی قیمت 100 اونٹ تھی, 100 اونٹ ادا کر دیے لیکن ابھی کتنے باقی ہیں 100 اونٹ, یا درہم دینار میں بنا لو زیادہ بہتر ہے. مثلا غلام جو ہے اس پر دین آ گیا, اس نے تجارت کی اور اس پر 5000 درہم دین آ گیا اور اس غلام کی قیمت جو ہے وہ 4000 درہم ہے, تو آقا کی مرضی ہے چاہے تو پورا 5000 دین ادا کر دے اور غلام کو اپنے پاس ہی رکھے 4000 والے غلام کو, اور چاہے تو اس 4000 والے غلام کو بیچے اور جو 4000 قیمت وصول ہو جائے وہ کس کو دے دے, وہ جو جن کا دین ادا کرنا تھا ان کو دے دے, تو ان کا ابھی بھی 1000 دین باقی ہے لیکن آقا بری ہو گیا. آقا کیا ہوا, ہاں غلام کے ذمے ابھی بھی 1000 ہیں لیکن وہ اس کا مطالبہ آقا سے نہیں کر سکتے. غلام اگر کبھی زندگی میں آزاد ہو گیا تو وہ دین والے کیا کریں گے, اس غلام کے سے مطالبہ کریں گے اور اس سے وہ 1000 وصول کر لیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اب صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص ہے اس کا عبد مازون تھا, اس کو اس نے تجارت کی اجازت دی تھی اور اس غلام پر, اور وہ غلام مدیون ہو گیا, اس پر مثلا 5000 دین آ گیا. پھر اس غلام نے جنایت بھی کی اور کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا, ہاتھ کاٹ دیا. اب آقا کو پتا نہیں تھا اور اس آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا, آقا نے غلام کو آزاد کر دیا. تو اب کیا کریں گے بھائی؟ آپ نے پڑھا تھا اگر غلام جنایت کرے تو آقا کو اختیار ہے یا غلام دے دے یا عرش دے دے, اور اگر آقا کو پتہ نہیں تھا اور اس نے غلام کو آزاد کر دیا ہے تو آقا پر اقل زمان آ جاتا ہے. کس میں سے؟ اس غلام کی قیمت اور جنایت میں سے جو اقل ہوتا ہے وہ آقا کے ذمے لازم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی آقا کے ذمے وہ جو ولی جنایت ہے ان کے لیے زمان آئے گا آقا پر, کیونکہ غلام نے جنایت کی تھی اور آقا نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اور چونکہ آقا کو علم نہیں تھا لہذا آقا پر اقل زمان آ جائے گا, غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو کم تر ہوگا وہ آقا کے ذمے آ جائے گا. اور وہ جو دین والے تھے ان کا بھی تو حق ادا کرنا ہے, تو اس کا بھی زمان آقا پر آ جائے گا. کیا؟ کہ غلام کی قیمت اور دین میں سے جو اقل ہوگا وہ آقا کو دینا پڑے گا. توجہ ہے؟ جنایت والوں کو کیا دینا پڑے گا؟ عرش اور غلام کی قیمت میں سے جو اقل ہے وہ دینا پڑے گا, اور دین والوں کو کیا دینا پڑے گا؟ غلام کی قیمت اور دین میں سے جو اقل ہے وہ دینا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو چونکہ یہاں پر دونوں کا حق ہے اور ایک کے حق کی وجہ سے دوسرے کا حق باطل نہیں ہو سکتا, لہذا آقا کو دینا پڑے گا یہ دونوں. پھر دہرائیں ذرا, اگر غلام جنایت کر لے تو آقا کو کیا اختیار ہوتا ہے؟ غلام ابھی آزاد نہیں کیا, آزاد نہیں کیا, آقا کے پاس ہے, چاہے تو آقا غلام دے دے اور چاہے تو عرش دے دے. اسی طرح اگر غلام مدیون ہو, عبد مازون ہے اور مدیون ہو گیا, اور مدیون ہو گیا, اس میں آقا کو کیا اختیار ہوتا ہے؟ غلام نہیں دیتا, غلام نہیں دیتے, غلام کو بیچ کر اس کی قیمت سے ادا کر قیمت دے دیتے ہیں اگر دین زیادہ ہو. اگر دین کم ہے پھر تھوڑا دے دیں گے. تو وہاں اختیار ہوتا ہے دین والے کے لیے آقا کو کہ وہ چاہے تو غلام بیچ کر اس کی قیمت دے دے اور چاہے پورا کا پورا دین ادا کر دے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, اور یہاں کیا صورت تھی؟ آقا نے غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد. اور آقا کو پتا نہیں تھا کہ اس نے جنایت کی ہے, تو آقا پر کیا لازم ہوا؟ پھر یہی پھر مسئلہ میں دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے, آگے میں اہم بات کرنے والا ہوں. کیا؟ غلام نے غلام مدیون تھا, عبد مازون مدیون بھی تھا, اور اس نے جنایت بھی کر دی اور آقا کو پتا نہیں تھا جنایت کا. آقا نے کیا کر دیا؟ غلام کو آزاد. تو آقا پر دونوں کا حق ہے, دین والوں کا حق بھی دینا ہے اور جنایت والے کا حق بھی دینا. جنایت والے کا کیا حق ہے؟ اس کو کیا دے گا آقا؟ ہاں, غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو اقل ہے وہ اس کو ان کو دینا پڑے گا. اور دین والوں کا کیا حق ہے؟ غلام کی قیمت اور دین میں سے جو عقل ہے وہ آقا نے ان کو دینا ہے. یہ تو صورت وہ تھی کہ غلام دینے کے لائق نہ رہا, غلام کو اس نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. وہ تو اب آزاد ہو گیا, وہ تو اب آقا کی ملک ہی نہ رہا. اگر غلام آقا کے پاس ہی ہوتا پھر کیا کرتے؟ پھر کیا کرتے؟ پھر یاد رکھو, مثلا غلام مدیون بھی ہے اور اس نے جنایت بھی کی ہے, دونوں آ گئے مطالبہ کرنے, دین والے بھی آ گئے اور جنایت والے بھی آ گئے. تو اب جنایت والوں کے لیے آقا کے ذمے کیا تھا؟ غلام دے یا عرش. اور دین والوں کے لیے کیا تھا؟ غلام بیچ کر قیمت دے یا پورا دین دے. تو یہاں یوں کرے گا آقا, دونوں آ گئے, جنایت والے بھی آ گئے, دین والے بھی آ گئے. اب یہی اسی غلام سے دونوں کا حق وابستہ ہے, توجہ ہے؟ تو لہذا یوں کرے گا آقا, یہ غلام اٹھا کر یہ دے دے گا جنایت والوں کو. جنایت والوں کا حق کیا ہوا؟ ادا ہو گیا. اور پھر اس غلام کو جنایت والے بیچیں گے اور بیچ کر وہ دین والوں کا دین سے ادا کر دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیا کرے گا؟ آقا کیا کرے گا بھائی؟ دونوں کا الگ الگ پیسے دے گا، وہ تو بہت مال بن جائے گا. جنایت والے کو بھی دینا ہے، دین کو بھی دینا ہے، اور دونوں کا حق کس سے وابستہ ہے؟ غلام سے. تو آقا یوں کرے گا، وہ غلام کس کو دے دے گا؟ جنایت والوں کو دے دے گا. جنایت والوں کا حق ادا ہو گیا، آقا بری ہو گیا. اور پھر اسی غلام کو جنایت والے کیا کریں گے؟ بیچیں گے، کیونکہ اسی غلام سے دین متعلق ہے. بیچیں گے، اور بیچ کر اس کی قیمت کے ذریعے دین ادا کریں گے. آپ کہیں گے یہ تو جنایت والوں کا نقصان ہو گیا، ان کے ہاتھ تو کچھ بھی نہ آیا. ہاں بھائی، کچھ بھی نہ آئے، اس سے ہمیں پرواہ نہیں. جس غلام نے جنایت کی تھی، وہ ہم نے کیا کیا؟ ان کے حوالے کر دیا. اور پھر یاد رکھو، اس میں فائدہ ہے، فائدہ ہے. ایک فائدہ یہ کہ جنایت والے غلام کو رکھنا چاہیں تو وہ غلام رکھ سکتے ہیں. مثلا جنایت والوں کو ہم نے غلام دے دیا، اب اس غلام کو کیا کریں گے؟ وہ بیچ کر دین ادا کریں گے. فرض کرو غلام کی قیمت ہے 4000 درہم اور دین کتنا تھا؟ 3000. کم تھا فرض کر لو، تو 3000 غلام کو بیچ کر 3000 دے دیں گے دین والوں کو، اور 1000 بچ گیا جنایت والوں کے لیے. تو کچھ بچ گیا یا نہیں بچ گیا ان کے لیے؟ تو کچھ تھوڑا مال بچ گیا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ جنایت والوں کو غلام مل گیا، اور وہ غلام بڑا زبردست ماہر ہے، کاریگر ہے، مختلف چیزیں جانتا ہے. تو جنایت والے اس غلام کو اگر رکھنا چاہیں تو رکھ لو، بے شک آپ دین ادا کر دو اور غلام آپ رکھ لو، پورا دین ادا کر دو. اور یا یوں کہو، غلام کی قیمت کیا کرو آپ؟ غلام کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دو، دین والوں کو دے دو اور غلام آپ رکھ لو. تو دیکھو ان کو حق مل جائے گا غلام خود رکھنے کا، یہ فائدہ ہو جائے گا. اب آئیے کتاب پر. کہتے ہیں فَإِن جَنَا مَأْزُونٌ مَدْيُونٌ خَطَأً، اگر جنایت کی ایسے عبد مازون نے مدیونٌ، جو کہ مدیون تھا، کیونکہ عام غلام مدیون نہیں ہو سکتا. عام غلام پر جو دین ہے وہ کس پر ہے؟ دراصل وہ آقا پر ہے، غلام پر دین آ ہی نہیں سکتا. یہ عبد مازون نے جس کو تجارت کی اجازت دی تھی، تو یہ لین دین کرتا ہے، اس پر دین آ سکتا ہے. اور یاد رکھو، یہ جو عبد مازون پر دین آتا ہے وہ اسی کے رقبہ سے متعلق ہوتا ہے، اسی کی ذات پہ ہوتا ہے، آقا پر نہیں ہوتا. چنانچہ آقا اس کو بیچ کر اس دین کو ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو رکھنا چاہتا ہے پھر پورا دین اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں فَإِن جَنَا مَأْزُونٌ مَدْيُونٌ خَطَأً، اگر جنایت کی ایسے عبد مازون نے جو مدیون بھی تھا، خَطَأً غلطی سے، فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ، تو آزاد کر دیا اس غلام کو اس کے آقا نے، بلا علم بها، بغیر علم جنایت کے، کہ اس کو جنایت کا علم نہیں تھا آقا کو، غرم لرب الدین الاقل من قیمته ومن دینه، تو آقا ضامن ہوگا دین والے کے لیے وہ جو کم ہے اس غلام کی قیمت میں اور اس کے دین میں سے، اس کا ضامن ہوگا. ولی ولی یہا، اور ولی جنایت کے لیے وہ ضامن ہوگا، الاقل وہ جو کم ہے، منہا ومن العرش، اس حاضمیر قیمت کو راجے، وہ جو کم تر ہے اس غلام کی قیمت میں سے اور عرش میں سے، اس کا ضامن ہوگا. فَإِنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَعْتَقَ الْمَازُونَ الْمَدْيُونَ، اس لیے کیونکہ جب آقا آزاد کر دے ایسے عبد مازون کو جو مدیون بھی تھا، فَعَلَيْهِ لِرَبِّ الدَّيْنِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، تو اس پر واجب ہوتا ہے دین والے کے لیے وہ جو کم ہو اس غلام کی قیمت میں سے اور دین میں سے. وَإِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْجَانِيَ جِنَايَةً خَطَأً فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الْعَرْشِ، اور جب آقا آزاد کر دے ایسے غلام کو جس نے جنایت کی تھی، جنایت خطا یعنی غلطی سے، فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ، تو اس آقا پر جو کم تر ہے وہ زمان آتا ہے، مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الْعَرْشِ، اس غلام کی قیمت میں سے اور اس جنایت کے عرش میں سے. فَكَذَا عِنْدَ الْإِجْتِمَا، تو اسی طرح اجتماع کے موقع پر بھی ہوگا، یعنی اکیلا دین والا ہو تو آقا پر کیا آتا ہے؟ غلام کی قیمت اور دین میں سے جو کم ہو، اور اکیلی جنایت والا غلام ہے اس کو آزاد کیا ہے، تو آقا پر اس غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو کم ہے وہ آتا ہے. جب اکیلے اکیلے میں یہ آتا ہے تو دونوں اکٹھے ہو گئے تو دونوں آ جائیں گے، کیونکہ دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں، ایک کسی دوسرے کا ٹکراؤ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فَقَدَا عِنْدَ الْإِجْتِمَا، تو اسی طرح ہوگا اجتماع کی صورت میں، یعنی جب دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں، دین بھی اور جنایت بھی. اِذْ لَا يُزَاحِمُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، اس لیے کیونکہ مقابل نہیں ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے، دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک کا حق ساقط ہو رہا ہو، دونوں کا حق ادا کرنا پڑے گا. لِأَنَّهُ لَوْلَا الْإِعْتَاقُ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ ثُمَّ يُبَاعُ لِلدَّيْنِ، اس لیے کیونکہ اگر اعتاق نہ ہوتا، اگر آقا نے غلام کو آزاد نہ کیا ہوتا، تو يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ، تو اس غلام کو حوالے کیا جاتا جنایت والے کے، ثُمَّ يُبَاعُ لِلدَّيْنِ، پھر وہ اس کو بیچا جاتا دین کے لیے. اب صورت سمجھ میں آ گئی کہ وہ بیچ کر پھر دین ادا کرتے. فَإِن وَلَدَتْ مَأْزُونَةٌ وَلَدًا يُبَاعُ مَعَهَا لِدَيْنِهَا وَلَا يُدْفَعُ مَعَهَا لِجِنَايَتِهَا. فقہا پر اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہوں بھئی، کیسے کیسے قیمتی پیچیدہ مشکل مسائل وہ بہترین الفاظ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، جامع معنی انداز میں ذکر کرتے ہیں بھئی. مختصر چند لفظوں میں مسئلہ ذکر کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہوئے کتنی ہی دیر لگ جاتی ہے بھئی. فَإِن وَلَدَتْ مَأْزُونَةٌ وَلَدًا يُبَاعُ مَعَهَا لِدَيْنِهَا وَلَا يُدْفَعُ مَعَهَا لِجِنَايَتِهَا. صورت مسئلہ یہ، ایک باندی تھی اور اس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی تھی، اس نے تجارت کی اور اس پر دین آ گیا، باندی جو ہے اس پر دین آ گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ عبد مازون یا مازون باندی پر اگر دین آئے تو وہ انہی کی ذات پر ہوتا ہے، انہی کے ذمے ہوتا ہے، آقا کے ذمے نہیں ہوتا، اور اس میں پھر ان کو بیچا جاتا ہے اور پھر دین کو ادا کیا جاتا ہے. تو اب ایک مازونہ باندی تھی اور اس پر دین آ گیا، وہ مدیون ہو گئی، اور پھر اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا، اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا. تو یاد رکھو یہ جو دین ہے یہ سرایت کر جائے گا بچے کی طرف بھی. اب یوں نہیں سمجھیں گے صرف باندی پر دین ہے، یوں سمجھیں گے بچے اور باندی دونوں پر دین ہے. بچے اور باندی، غلام کے بارے میں میں نے کیا بتلایا، اس کو کیا کیا جاتا ہے، بیچ کر دین ادا کیا جاتا ہے. تو یہاں باندی کے ساتھ اس کے بچے کو بھی بیچ کر دین ادا کیا جائے گا. مثلا دین کتنا تھا، 5000، فرض کرو 5000 دین تھا اور باندی ہے 2000 کی، اور اس کا بچہ جو ہے وہ 1000 کا ہے. اگر صرف باندی بیچ کر ادا کریں تو ان کو صرف 2000 ملتے ہیں، اور اب دیکھو بچے کو بھی ساتھ بیچیں گے تو 3000 ان کو مل جائیں گے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو لہذا یہ دین سرایت کر جائے گا کس کی طرف، باندی کے بچے کی طرف بھی، لیکن جنایت نہیں سرایت کرے گی. جنایت سرایت، مثلا ایک باندی ہے اس نے جنایت کر دی، اور جنایت میں کیا کیا جاتا ہے، عرش دیا جاتا ہے یا غلام اور باندی کو حوالے کیا جاتا ہے. تو باندی نے جنایت کی ہے، اس باندی کو حوالے کرنا ہے کہ اس سے پہلے ہی اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا. تو کیا اب جنایت کے اندر باندی کو بچے سمیت دیں گے یا صرف باندی کو دیں گے؟ تو میں نے بتلا دیا کہ جنایت بچے کی طرف سرایت نہیں کرتی، لہذا صرف باندی دیں گے، بچہ مالک ہی کا رہے گا. فرق سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے بھائی، فَإِن وَلَدَتْ مَأْزُونَةٌ، اگر جنم دیا ایک مازونہ باندی نے، ولدن بچے کو، یُبَاعُ مَعَهَا لِدَيْنِهَا، تو بیچا جائے گا اس بچے کو اس باندی کے ساتھ ہی، لِدَيْنِهَا، اس باندی کے دین کی وجہ سے بچے کو بھی بیچا جائے گا اور پھر دین ادا کیا جائے گا. وَلَا يُدْفَعُ مَعَهَا لِجِنَايَتِهَا، اور بچے کو حوالے نہیں کیا جائے گا باندی کے ساتھ اس کی جنایت کی وجہ سے. آگے دیکھیے وجہ ذکر کریں گے، کہتے ہیں فَإِنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّةِ الْأَمَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتِهَا، اس لیے کیونکہ دین جو ہے وہ باندی کے ذمے میں ہے اور متعلق ہے اس کی رقبہ سے، اس کی ذات سے. دین کا تعلق کس سے ہے؟ آقا سے نہیں ہے، بلکہ باندی کی ذات سے ہے. فَيَسْرِ إِلَى الْوَلَدِ، تو یہ دین سرایت کر جائے گا بچے کی طرف، بچہ بھی کیا ہوگا، مدیون ہوگا. وفی الجنایتی، اور جنایت کے اندر، الدفع فی ذمۃ المولا، وہ جو غلام کو دینا ہے وہ آقا کے ذمے میں ہے. پچھلے دین کے مسئلے میں دین مدیون کے ذمے میں ہوتا ہے، آقا کے ذمے میں نہیں، جبکہ جنایت جو ہے وہ آقا کے ذمے میں ہوتی ہے کہ آقا نے اس غلام کو حوالے کرنا ہے. آقا نے کیا کرنا ہے، غلام کو حوالے کرنا ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ معنی ہے وفیل جنایت دفع فی ذمت المولا لا فی ذمتہا, اور جنایت میں جو حوالے کرنا ہے وہ آقا کے ذمہ ہوتا ہے, اس باندی یا جنایت کرنے والے کے ذمہ نہیں ہوتا. وانما یلاقیہا اثر الفعل الحقیقی وهو الدفع والسرایت فی الامور الشرعیت للحقیقیہ. یہ سمجھ لیں بھائی, بھائی کون سا وصف سرایت کرے گا اور کون سا وصف سرایت نہیں کرے گا. یاد رکھیے, ایک ہے وصف شرعی اور ایک ہے وصف حقیقی. وصف حقیقی سرایت نہیں کرتا, یعنی منتقل نہیں ہوتا ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف. وصف حقیقی ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف منتقل نہیں ہوتا. مثلا ایک بکری سفید رنگ کی ہے اور اس کے اولاد پیدا ہوئی, اس کا بچہ پیدا ہوا, تو یہی بکری کا سفید رنگ کس پہ چلا جائے؟ بچے پر. یہ نہیں ہو سکتا. تو ضروری نہیں اول تو سفید رنگ ہوتا ہے, یعنی اس کا کیا رنگ ہوتا ہے, اور اگر ہوا بھی وہ اس کا اپنا سفید رنگ ہوگا, یہ بکری والا رنگ ادھر بکری سے اتر کر وہاں منتقل نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ رہی بھئی؟ یہ چیزوں کے جو اوصاف ہوتے ہیں نا, اوصاف یہ منتقل نہیں ہوتے, اوصاف انتقال کو قبول نہیں کرتے. ایک ہے زید کی سخاوت, ایک ہے بکر کی سخاوت. زید کی سخاوت منتقل ہو جائے, زید سے نکل کر کس پہ کے پاس آ جائے؟ بکر. ایسا نہیں ہو سکتا. بکر اس کی سخاوت کا اثر تو قبول کر سکتا ہے, اس کو دیکھ کر بکر بھی سخی بن جائے, لیکن زید کی سخاوت زید سے ختم ہو اور کس کی طرف منتقل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بکر میں اگر سخاوت آئی وہ اور سخاوت ہوگی, وہ زید والی سخاوت نہیں. وہ زید والی سخاوت زید کی صفت ہے, زید سے منتقل نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک سفید رنگ ہے اس کاغذ کا اور ایک سفید رنگ ہے آپ کی کتاب کے کاغذ کا, وہ سفید رنگ اس کاغذ کی صفت ہے اور یہ والا سفید رنگ اس کاغذ کی صفت. یہ رنگ یہاں سے منتقل ہو جائے اس کاغذ کو, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اوصاف حقیقی جو ہیں, یہ کیا ہے؟ اوصاف حقیقی. اوصاف حقیقی انتقال کو قبول نہیں کرتے, وہ جس موصوف کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ہی لگے رہیں گے. تو اوصاف حقیقی انتقال کو قبول نہیں کرتے. مثلا بکری کا بچہ ہوا تو یہ بکری کا سفید رنگ بچے کی طرف منتقل نہیں ہوگا, وہ اس کا اپنا سفید رنگ ہوگا, یہ بکری والا ادھر کو منتقل نہیں ہوا, اور پتہ نہیں سفید ہوتا بھی ہے اس کا بچہ یا نہیں ہوتا. لیکن اوصاف شرعیہ جو ہیں وہ انتقال کو قبول کرتے ہیں. اوصاف شرعیہ وہ ہیں جن کا ہم اعتبار کرتے ہیں, جن کا شریعت اعتبار کرتی ہے, جن کا شریعت اعتبار کرتی ہے. اب دیکھو باندی کے اوپر دین آیا, دین کوئی وصف حقیقی ہے؟
نہیں.
جی دین کسی پر آئے جائے تو وہ مدیون ہے, لیکن یہ وصف حقیقی نہیں ہے, یہ وصف اعتباری ہے. آپ اس وصف کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ وصف ہے, آپ اعتبار نہیں کرتے تو یہ وصف
نہیں.
کچھ حقیقی اوصاف ہیں جن کو آپ اعتبار کریں یا نہ کریں وہ ہے. بکری سفید ہے تو وہ سفید ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ اعتبار کریں یا نہ کریں وہ سفید ہے بھائی. اور کچھ اوصاف وہ ہیں جو معتبر کے اعتبار پر موقوف ہوتے ہیں, معتبر ان کا اعتبار کرتا ہے تو وہ وصف ہے, معتبر اس کا اعتبار نہیں کرتا تو وہ وصف نہیں ہے. تو جو شرعی اوصاف ہوتے ہیں جن کا شریعت اعتبار کرتی ہے, یہ اعتباری اوصاف ہیں. یہ شرعی اوصاف کیا ہیں؟ اعتباری اوصاف ہیں, ان کا شریعت اعتبار کرتی ہے اس لیے ہمیں ماننا پڑتے ہیں. تو اعتباری وصف معتبر کے اعتبار پر موقوف ہوتا ہے, اور وصف حقیقی وہ معتبر کے اعتبار پر موقوف نہیں ہوتا, حقیقت میں وصف ہوتا ہے. اور یہ جو وصف شرعی ہے یہ انتقال کو قبول کرتے ہیں, لیکن وصف حقیقی انتقال کو قبول نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی دیکھو, اب بکری ہے, بکری کا بچہ پیدا ہوا تو کیا بکری کا رنگ بکری سے اتر کر ادھر چلا گیا ہے؟ نہیں, یہاں وصف حقیقی میں انتقال نہیں. ہاں وصف شرعی وہ منتقل ہوگا بکری کے بچے کی طرف بھی. مثلا یہ بکری آپ نے کسی کے پاس رہن رکھوائی تھی اور وہاں بکری نے جنم دیا, تو بکری کا رنگ جو وصف حقیقی ہے وہ تو انتقال کو قبول نہیں کرے گا, لیکن وصف اعتباری شریعت نے جو کسی آپ نے بکری کسی کے پاس رہن رکھوا دی تو شریعت نے کیا بنا دیا اس کو مرہون کہ یہ کیا بن گئی بکری مرہون اب جب تک آپ دین ادا نہیں کریں گے آپ بکری کو چھڑوا نہیں سکتے تو دیکھو یہ ایک وصف شرعی ہے بکری مرہون بن گئی یہ وصف شرعی بچے کی طرح بھی سرایت کرے گا تو بکری مرہون ہے تو اس کا بچہ بھی خود بخود کیا بن جائے گا مرہون بن جائے گا وہ سرایت کر جائے گا یہاں پر بھی باندی کیا تھی مدیون تھی اور یہ وصف حقیقی نہیں ہے بلکہ وصف شرعی ہے شریعت نے اعتبار کیا کہ تم نے اس لوگوں کا دین لیا ہے اب تمہارے ذمے میں ہے وہ تم نے ادا کرنا ہے تو یہ کیا ہے وصف شرعی اور وصف شرعی وہ سرایت کرتا ہے وہ انتقال کو قبول کرتا ہے تو باندی کا جب بچہ پیدا ہوگا تو یہ وصف شرعی اس بچے کی طرح بھی سرایت کر جائے گا اور وہ بھی کیا ہوگا مدیون شمار ہوگا اس کو بھی دین میں بیچا جائے گا بات سمجھ میں آ گئی یہ ماں دیکھیے بھائی کتاب پر فَإِنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّةِ الْأَمَتِ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتِهَا اس لیے کیونکہ دین جو ہے وہ باندی کے ذمے میں ہے جس جو کہ متعلق ہے اس باندی کی ذات کے ساتھ فَيَسْرِي إِلَى الْوَلَدِ تو وہ سرایت کرے گا بچے کی طرف یعنی منتقل ہوگا بچے کی طرف بھی وفی الجنایت الدفع فی ذمۃ المولى لا فی ذمتها اور جنایت کے اندر حوالے کرنا جو ہے وہ آقا کے ذمہ میں ہے وہ باندی کے ذمہ میں نہیں ہے وَإِنَّمَا يُلَاقِيهَا أَثَرُ الْفِعْلِ الْحَقِيقِيِّ اور باندی کے ساتھ تو ملا ہوا ہے لاقا یلاقی کا کیا معنی ملا ہوا ہونا جڑا ہونا وَإِنَّمَا يُلَاقِيهَا باندی کے ساتھ ملا ہوا ہے أَثَرُ الْفِعْلِ الْحَقِيقِيِّ فعل حقیقی کا اثر وَهُوَ الدَّفْعُ اور وہ حوالے کرنا ہے وہ کیا ہے حوالے یہاں دیکھو کہتے ہیں باندی کے ساتھ فعل حقیقی جڑا ہوا ہے فعل حقیقی اس کے ساتھ جڑے گا کون سا آقا جب اس باندی کو کیا کرتا ہے جنایت میں حوالے کرتا ہے اور یہ حوالے کرنا یہ اعتباری چیز ہے یا یہ حقیقی فعل ہے یہ اعتباری فعل ہے یا حقیقی فعل ہے حقیقی فعل ہے کیا کیا جاتا ہے غلام کو ایک سے لے کر دوسرے کے حوالے کیا جاتا ہے تو یہ حقیقی فعل ہے آپ کے اعتبار پر موقوف نہیں ہے آپ کہیں میں اس کا اعتبار ہی نہیں کرتا بھائی آپ اعتبار کریں یا نہ کریں حوالے میں کیا ہوگا غلام ایک سے نکل کر دوسرے کے پاس چلا جائے گا تو لہذا باندی کے ساتھ آقا کا فعل جڑا ہوا ہے کون سا حوالے کرنے والا اور حوالے کرنا کیا ہے یہ فعل حقیقی ہے اور فعل حقیقی وہ انتقال کو قبول نہیں کرتا لہذا وہ فعل حقیقی اب بچے کی طرف سے رعایت نہیں کرے گا اس کو حوالے کرنا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی یہ مانا ہے وہ انما یلاقیہا اثر الفعل الحقیقی اور باندی کے ساتھ ملے گا فعل حقیقی کا اثر وہ ہوا دفع اور وہ حوالے کرنا ہے وہ سرایت فی الامور الشرعیہ للحقیقیہ اور سرایت یعنی منتقل ہونا یہ امور شرعیہ میں ہوتا ہے امور حقیقیہ میں نہیں ہوتا یا آسان لفظوں میں یوں کہو اوصاف شرعیہ جو ہیں وہ انتقال کو قبول کرتے ہیں لیکن اوصاف حقیقیہ وہ انتقال کو قبول نہیں کرتے آگے دیکھیے فَإِن قَتَلَ عَبْدٌ خَطَأً وَلِيَّ حُرٍّ زَعَمَ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ فَلَا شَيْءَ لِلْحُرِّ عَلَيْهِ صورت مسئلہ یہ ایک شخص ہے وہ ایک غلام کے بارے میں اس کا یہ گمان ہے کہ اس غلام کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہے توجہ ہے ایک شخص کا یہ گمان ہے کہ آقا نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے اور یہ گمان صرف اس کے دل میں نہیں ہے وہ زبان سے بھی کہہ دیتا ہے وہ زبان سے بھی لوگوں کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ یہ جو غلام ہے اس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا اب اگلے دن ایسا ہوا کہ اس غلام نے غلطی سے ایک آدمی کو قتل کر دیا توجہ ہے غلطی سے قتل کیا تو دیت آنی کیا آنی چاہیے دیت لیکن اتفاق ایسا ہے کہ وہ آدمی جس نے کہا تھا کہ اس غلام کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہے وہی ولی مقتول ہے وہی ولی اس نے یہ دیت وصول کرنی ہے اس نے دیت وصول کرنی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں اس صورت میں آزاد آدمی کے لیے اس غلام پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ جب اس نے یہ کہا جب اس نے اپنی زبان سے کہا کیا کہا تھا
اس
اس غلام کو جس نے جنایت کیا, اس کے بارے میں جنایت سے پہلے اس نے کیا کہا تھا کہ اس غلام کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہے, اس کا یہ کہنا بتلا رہا ہے کہ اس نے غلام کو بھی بری کر دیا ہے جنایت سے اور اس کے آقا کو بھی بری کر دیا ہے. غلام تو آزاد ہو گیا نا, حقیقت میں نہیں آزاد, لیکن اس آدمی نے یہ کہا تھا, اس آدمی نے. اگر غلام آزاد ہوتا تو یہ دیت کس نے ادا کرنی تھی؟ غلام کی عاقلہ نے. توجہ ہے, غلام نے تو نہیں ادا کرنی تھی, اس کے آقا نے ادا نہیں کرنی. تو اس نے جو زبان سے بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے غلام کو بھی اس جنایت سے بری کر دیا اور اس کے آقا کو بھی اس جنایت سے بری کر دیا, لہذا اب یہاں پر غلام اور اس کے آقا پر کچھ نہیں آئے گا. اور آپ کہیں گے اچھا اس کی غلام کی عاقلہ پر آئے گا, بھائی غلام تو اس نے آزاد کیا ہی نہیں, غلام کی تو کوئی عاقلہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی, غلام تو ابھی بھی غلام ہے, اس کا خیال تھا شاید آقا نے کیا کر دیا ہے, آزاد کر دیا ہے, تو اس نے اپنے گمان کے مطابق لوگوں میں کیا بات کر دی کہ آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے. جب آزاد کر دیا ہے اس کا مطلب ہے اس نے کیا کر دیا ہے غلام کو, ہر آدمی کس سے اس کے قول کا مواخذہ ہوتا ہے. تم نے خود زبان سے کیا کہا تھا, اس غلام کو آقا نے آزاد کر دیا ہے. آپ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ غلام پر بھی جنایت نہیں اور اس کے آقا پر بھی جنایت نہیں. غلام اگر آزاد فرض کرو, آپ کی بات سچی ہوتی تو یہ جنایت کس پر آنی چاہیے تھی؟ غلام کی عاقلہ پر آنی چاہیے تھی. کس پر؟ نہیں, توجہ میرے خیال تھک گئے میں, پھر سنو. اس آدمی کے کہنے کا مطلب یہ ہے جب اس نے یہ کہا کہ آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے, اب مجھے بتاؤ اگر آقا نے غلام کو حقیقت میں آزاد کیا ہوتا تو یہ دیت کس پر آنی تھی؟ غلام کی عاقلہ پر آنی تھی. گویا اس کے اس قول کی وجہ سے غلام بھی بری ہوا اور آقا بھی بری ہو گیا. آقا کیوں بری؟ کیونکہ وہ تو آزاد کر چکا ہے. اور غلام کیوں بری؟ کیونکہ جنایت کیا ہے؟ غلطی والی ہے, اور وہ کس پر آتی ہے؟ دیت عاقلہ پر. لیکن اس کا یہ گمان غلط ہے, آقا نے غلام کو آزاد نہیں کیا. جب غلام کو آقا نے آزاد نہیں کیا اور اب جنایت کر دیا اس غلام نے, تو اس صورت میں اس آزاد آدمی کو نہ غلام پر کوئی مال آیا اور نہ اس کے آقا پر کوئی آیا, کیونکہ اس نے اپنے قول کے ذریعے خود ہی دونوں کو بری کر دیا ہے. اس کے قول کا تقاضا یہ تھا, یہ دیت اب کس پر آنی چاہیے؟ غلام کی عاقلہ پر آنی چاہیے, اور غلام تو ابھی بھی غلام ہے, اس کی عاقلہ کدھر ہے؟ اور آقا کو بھی اس نے بری کر دیا تھا اور غلام کو بھی بری کر دیا تھا, لہذا دونوں بری ہی رہیں گے. یہ اس کے اپنے قول کی وجہ سے ایسا ہوا. بات سمجھ میں آ گئی. اور ہر شخص اپنے قول کے بارے میں ماخوذ ہے, تو یہاں اس کے قول کے مطابق فیصلہ ہوگا اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. دیکھیے, فَإِن قَتَلَ عَبْدٌ خَطَأً, اگر قتل کر دیا کسی غلام نے غلطی سے, کس کو قتل کیا؟ وَلِيَ حُرٍ زَعَمَ, دیکھو بھائی حر نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد زعامہ فعل آیا اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو یہ اس کی صفت, تو یہ زعامہ حر کی صفت ہے, حر کی. دیکھو ولی یا حر زعامہ, ایک ایسے آزاد آدمی کا ولی کہ اس کا گمان یہ ہے. کس کا گمان ہے؟ آزاد کا. آزاد کا, ولی کا نہیں, آزاد کا. فَإِن قَتَلَ عَبْدٌ خَطَأً, اگر قتل کیا کسی غلام نے غلطی سے, وَلِيَّ حُرٍ زَعَمَا, ایسا آزاد آدمی, ایسے آزاد آدمی کے ولی کو کہ اس جس کا گمان یہ ہے کہ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ, کہ اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا ہے, فلا شيء للحر عليه, تو کوئی چیز نہیں ہے آزاد آدمی کے لیے, عليه اس غلام پر کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو زعم کہا, زعم, زعم کس کو کہتے ہیں؟ گمان باطل کو, غلط گمان کو. یعنی اس کا غلط گمان تھا کہ یہ اس غلام کو اس کے آقا نے آزاد, اور پھر غلام نے کل اسی آزاد آدمی کے ولی کو قتل کر دیا. جب اس ولی کو قتل کر دیا تو یہ ولی مقتول بن گیا, اور اس نے دیت وصول کرنی ہے, لیکن اس نے تو خود کیا کہہ دیا کہ آقا نے آزاد کر دیا ہے. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیت سے آقا بھی بری ہے اور یہ غلام بھی بری ہے, بلکہ دیت کن پر ہے؟ اس کی عاقلہ پر. تو لہذا غلام اور آقا پر تو کچھ نہیں آئے گا, اور عاقلہ پر, عاقلہ پر بھی کچھ نہیں آئے گا. کیوں عاقلہ پر کیوں نہیں کچھ آئے گا؟ بھئی اس لیے پہلے ثابت تو کرے بینہ تو لے کر آئے کہ آقا نے کیا کیا تھا, غلام کو آزاد کر دیا تھا. بینہ لائے گا تو پھر عاقلہ پر آ جائے گی بات, سمجھ میں آ گئی. تو یہ مانا ہے فلا شیء للحر علیہ, تو آزاد آدمی کا اس غلام پر کچھ بھی نہیں ہے. اے قال رجل, دیکھا کہا ایک آدمی نے, زعم کہا, زعم تو گمان باطل کو کہتے ہیں, اور گمان تو وہ ہے جو ذہن میں ہوتا ہے, تو یہاں صرف ذہن میں گمان نہیں ہے, اس نے زبان سے بھی کہا ہے, لیکن اس کو زعم سے تعبیر کیا کیونکہ یہ اس کا باطل خیال تھا. بات سمجھ میں آ گئی, خود بتلا رہے ہیں اشارہ میں. ای قال رجل, ایک آدمی نے کہا, دیکھو زبان سے اس نے کہا, ھذا العبد قد اعتقه مولاه, یہ جو غلام ہے اس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہے. فقتل ذلك العبد شخصا خطا, تو اس غلام نے ایک شخص کو غلطی سے قتل کر دیا. وذلك الرجل ولي جنايت, اور وہ جو آدمی, وہ جو قائل تھا, وہ جو کہنے والا تھا, وہ ولی جنایت ہے. فلا شيء له, تو اس ولی جنایت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لانه لما قال, اس لیے کیونکہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ ان مولاه اعتقه, کہ اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا ہے, تو فدعت دیت علی العاقلتی, تو اس نے دیت کا دعویٰ عاقلہ پر کر دیا تھا, گویا زبان سے تو نہیں کہا لیکن گویا اس نے دیت کا دعویٰ کس پر کر دیا؟ فدعت دیت علی العاقلتی, تو گویا اس نے دیت کا دعویٰ کر دیا عاقلہ پر. وابرا العبد والمولى عن موجب الجنایت, اور اس نے بری کر دیا, معاف کر دیا غلام کو بھی اور آقا کو بھی, عن موجب الجنایت, جنایت کے مقتضا سے, یعنی اس کے حکم سے, یعنی دیت سے معاف کر دیا ان کو, ان کو بری کر دیا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. فَإِن قَالَ قَتَلْتُ أَخَا زَيْدٍ قَبْلَ عِتْقِي خَطَأً وَقَالَ زَيْدٌ بَلْ بَعْدَهُ صُدِّقَ الْأَوَّلُ. صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے ایک غلام کو آزاد کر دیا اور اس غلام نے بعد میں کہا کہ میں نے زید کے بھائی کو قتل کیا تھا غلطی سے آزاد ہونے سے پہلے. توجہ ہے, ایک آزاد شدہ غلام نے لوگوں کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے زید کے بھائی کو قتل کیا تھا غلطی سے, کس وقت؟ آزادی سے پہلے. جبکہ زید کہتا ہے نہیں, آزادی کے بعد تم نے قتل کیا ہے. گویا غلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دیت ہے یہ کس پر آنی چاہیے؟ میرے آقا پر. اور زید کہہ رہا ہے کہ نہیں, تم نے آزادی کے بعد قتل کیا ہے. زید کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیت تم پر, یعنی تمہاری عاقلہ پر آنی چاہیے. تو اب کس کے قول کا اعتبار کریں گے؟ کہتے ہیں اس صورت میں غلام کے قول کا اعتبار کیا جائے گا. غلام کے کیوں؟ غلام کے قول کا اعتبار کیوں کریں گے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. بینہ یعنی گواہی کس کے ذمے ہے؟ مدعی, جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے ہے وہ دو گواہ پیش کرے اس مسئلے میں. والیمین علی من انکر, اور قسم کس کے ذمے ہے؟ جو انکار کرتا ہے, جو دعوے کا انکار کرتا ہے, یعنی جو منکر ہے. تو عند الاحناف گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمے ہے, منکر کے گواہوں کا کوئی اعتبار نہیں, کیونکہ گواہ کس کے ذمے ہیں؟ مدعی. اور عند الاحناف قسم جو ہے وہ منکر کی معتبر ہے, مدعی کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں. تو مدعی کے ذمے گواہ ہیں, اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں, اور منکر کے ذمے قسم ہے, اس کے گواہوں کا کوئی اعتبار نہیں. ضابطہ سمجھ میں آ گیا. اور یہ یاد رکھنا, فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ آتا ہے کہ فلاں کا قول معتبر ہے اس مسئلے میں, فلاں کا قول معتبر. جیسے یہاں پر کہا صدق الاول, پہلے کی تصدیق کی جائے گی, یعنی پہلے کا قول معتبر ہے, یعنی غلام کا قول معتبر ہے, دوسرے شخص کا یعنی زید کا قول معتبر نہیں. یہاں تصدیق ویسے نہیں کی جائے گی, قسم کے ساتھ ہوگی. معلوم ہوا یہ منکر ہے, معلوم ہوا جس کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ منکر. یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جہاں کہیں بھی آ جائے کہ قول اس کا معتبر ہے, معلوم ہوا یہ منکر ہے. اور قول ویسے ہی معتبر ہے یا قسم کے ساتھ؟ قسم کے ساتھ. تو یہاں پر بھی کہا صدق الاول, پہلے کی تصدیق کی جائے گی. کیا معنی؟ معلوم ہوا اس کا قول معتبر ہے. اور قول ویسے معتبر یا قسم کے ساتھ؟ قسم کے ساتھ. اور یہ کہا صدق الاول, پہلے کی تصدیق کی جائے گی. معلوم ہوا یہ مدعی ہے یا منکر؟ قول اس کا معتبر ہے. قول کس کا معتبر ہوتا ہے؟ منکر کا. معلوم ہوا یہ منکر ہے بھائی, یہ مدعی نہیں ہے. تو یہ تفصیل وہ بیان نہیں کریں گے فقہا, بس آپ خود ہی سمجھ جائیں. جب کہہ دیں کہ اس کا قول معتبر ہے, آپ سمجھ جائیں یہ منکر ہے, دوسرا مدعی ہے اور یہ منکر. اور یہ کہہ دیں اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی, سمجھ جائیں یہ منکر ہے, اسی لیے اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی. ضابطہ سمجھ میں آ گیا. تو یہاں پر بھی زید نے کیا کہا کہ تم نے آزادی کے بعد قتل کیا ہے, اور غلام کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے آزادی سے پہلے قتل کیا ہے. اور کس کا قول معتبر؟ انہوں نے بتلا دیا غلام کا قول معتبر ہے. غلام کا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ غلام منکر ہے. کیونکہ زید نے جب کہا تم نے آزادی کے بعد قتل کیا, گویا زید دعویٰ کر رہا ہے اس پر زمان کا کہ زمان تمہیں دینا پڑے گا, تمہاری عاقلہ کو دینا پڑے گا. اور غلام کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے جب قتل کیا میں تو غلام تھا, اور غلام پر تو زمان نہیں آتا. تو وہ گویا زمان کا انکار کر رہا ہے. تو زید ہوا مدعی اور غلام ہوا منکر, اور قول کس کا معتبر؟ منکر کا. اس لیے اس تو چونکہ وہ منکر ہے اس لیے اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا. فَإِن قَالَ قَتَلْتُ أَخَا زَيْدٍ قَبْلَ عِتْقِي خَطَأً, اگر کسی نے کہا کہ میں نے قتل کیا تھا آخا زیدن, زید کے بھائی کو. آپ نے پڑھا ہے اخ کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے, اور اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الى غیر یا المتکلم, حالت رفعی میں واو کے ساتھ, حالت نصبی میں الف کے ساتھ, اور حالت جری میں یا کے ساتھ آتے ہیں. تو یہاں پر یہ آخا جو ہے یہ حالت نصبی میں ہے, یہ مفعول ہے قتلتو کا. فَإِن قال, اگر کہا کسی نے قتلتو آخا زیدن, میں نے قتل کیا تھا زید کے بھائی کو, قبل عتقی, اپنی آزادی سے پہلے, خطاً غلطی سے, وقال زیدن بل بعدہ, اور کہا زید نے بلکہ آزادی کے بعد قتل کیا تھا, صدق الاول, تو پہلے کی تصدیق کی جائے گی. بھئی کیوں پہلے کی تصدیق کیوں کریں گے؟ اب بتلائیں گے کہ وہ منکر ہے اس لیے. فَإِنَّهُ أَسْنَدَ قَتْلَهُ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلزَّمَانِ, اس لیے کیونکہ اس قاتل نے نسبت کر دی قتل کی, إِلَى حَالَةٍ, ایسی حالت کی طرف, مُنَافِيَةٍ لِلزَّمَانِ, جو زمان کے منافی ہے. اس نے تو کہا میں نے غلامی کی حالت میں قتل کیا ہے, اور غلامی کیا ہے؟ زمان کے منافی ہے, غلام پر زمان نہیں آ سکتا بھائی. تو اس نے نسبت کی قتل کی ایسی حالت کی طرف, منافیت للزمانی, جو زمان کے منافی ہے. فکان منکرن, تو یہ شخص منکر ہوا. فالقول قوله, تو قول اسی کا معتبر ہے یعنی منکر کا. کما اذا قال العاقل البالغ, یہ ایسے ہی ہے جب جیسے کہے کوئی عاقل بالغ شخص بھائی, کہ طلقت امرأتی او بعت دا. صورت مسئلہ یہ کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے, اور خاوند کہتا ہے جب طلاق دی تھی تو میں بچہ تھا, تو کس کا قول معتبر؟ کہتے ہیں وہ خاوند ہے اس کا قول معتبر, کیونکہ عورت کیا کر رہی ہے؟ طلاق کا دعویٰ کر رہی ہے, اور خاوند کیا کر رہا ہے؟ طلاق کی نسبت کر رہا ہے اس حالت کی طرف جس میں طلاق ہوتی نہیں. بچہ تو مکلف ہی, اس بچے کی تو قول کا کوئی اعتبار نہیں, اس کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں. تو معلوم ہوا عورت ہوئی مدعی, اور وہ شخص کیا ہوا؟ منکر ہوا, وہ طلاق کا منکر ہو گیا, اور قول کس کا معتبر؟ منکر کا ہے. الا یہ کہ عورت گواہ پیش کر دے, یہ تو قول تبھی لیتے ہیں نا جب گواہ نہیں ہوتے, جب گواہ ہوتے ہیں پھر قول کو نہیں سنا جاتا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. یا اسی طرح ایک شخص ہے, اس نے آ کر کہا کہ اس نے اپنا مکان مجھے بیچ دیا تھا, اور یہ کہتا ہے کہ بھئی جس وقت میں نے مکان بیچا تھا اس وقت میں بچہ تھا, میں ابھی بالغ ہی نہیں ہوا تھا. تو اس صورت میں بھی قول اس کا معتبر ہے، کیونکہ بچے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، تو معلوم ہوا وہ دوسرا شخص دعویٰ بیع کا کر رہا ہے اور یہ منکر بیع ہے، اور قول کس کا معتبر؟ منکر کا، الا یہ کہ یہ دوسرا گواہ پیش کر دے. تیسری صورت، ایک عورت ہے، اس نے کہا کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور خاوند کہتا ہے میں تو اس وقت جنون کی حالت میں تھا، اور وہ خاوند کا جنون بھی معروف ہے، لوگوں کو پتا ہے، اس کو کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی. تو عورت مدعی ہوئی اور وہ شخص کیا ہوا؟ منکر، تو قول اسی کا معتبر ہے، الا یہ کہ عورت بینہ پیش کر دے. چوتھی صورت، ایک شخص ہے، اس نے دعویٰ کر دیا کہ اس آدمی نے اپنا یہ مکان مجھے بیچ دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اس وقت جنون کی حالت میں تھا، تو گویا وہ منکر ہوا، اور قول کس کا معتبر؟ منکر کا. یہ مانا ہے کما اذا قال العاقل البالغ، جیسے کہ کہا کسی عاقل بالغ شخص نے کہ طلق تم رتی او بعت داری، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی یا میں نے اپنا گھر بیچا تھا، و انا صبیون، اس حال میں کہ میں بچہ تھا، او انا مجنون، یا اس حال میں کہ میں مجنون تھا اس وقت، وکان جنونہ معروفا، اور اس کا جنون جو ہے وہ معروف تھا، لوگوں کو پتا تھا کہ اس کو جنون کے دورے پڑتے ہیں، پھر اس کا قول معتبر ہے. فل قول قولہ، تو اس صورت میں اس کا قول معتبر ہے کیونکہ یہ منکر ہے. فَإِن قُلْتَ، یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے. دیکھیے بھائی کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ اعتراض کریں، يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ لِقَوْلِ الْعَبْدِ اعْتِبَارٌ، تم کے مناسب تو یہ ہے کہ غلام کے قول کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے، لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْأَخِ، اس لیے کیونکہ اس مقتول کے بھائی کے قول کا معنی یہ ہے کہ اَنَّ دِيَتَ الْقَتْلِ عَلَى عَاقِلَتِكَ، کہ قتل کی دیت جو ہے وہ تمہاری عاقلہ پر ہے. قاتل نے کیا کہا تھا؟ میں نے آزادی سے پہلے قتل کیا تھا، میں اس وقت غلام تھا. اور مقتول کا بھائی کیا کہتا ہے کہ تم نے کب قتل کیا تھا؟ آزادی کے بعد. تو قاتل کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیت یا زمان جو ہے وہ میرے آقا پر آنا چاہیے، اور مقتول کے بھائی کے قول کا معنی کیا ہے؟ کہ دیت قاتل پر آنی چاہیے، یعنی اس کے عاقلہ پر آنی چاہیے. توجہ ہے، اعتراض کیا کہ یہاں پر قاتل کے قول، انہوں نے کس کے قول کا اعتبار کیا؟ غلام، یعنی قاتل کے قول کا اعتبار کیا کیونکہ وہ منکر ہے. تو اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی مناسب تو یہ تھا کہ غلام کے قول کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ مقتول کے بھائی نے کیا کہا کہ آپ نے آزادی کے بعد قتل کیا، تو اس کے قول کا معنی یہ ہے کہ یہ دیت آپ کی عاقلہ پر ہے، اے قاتل یہ دیت آپ کی عاقلہ پر ہے. اور جو قاتل نے کہا کہ میں نے آزادی سے پہلے قتل کیا، تو قاتل کے قول کا معنی یہ ہے کہ یہ زمان کس پر آنا چاہیے؟ میرے آقا پر آنا چاہیے. حالانکہ غلام کا قول آقا کے بارے میں تو معتبر نہیں، غلام کے اقرار کی وجہ سے آقا پر مال لازم نہیں ہوتا. توجہ ہے، غلام اگر کسی کا اقرار بھی کر لے کہ میں نے اس کا 10 لاکھ روپیہ دینا ہے، تو وہ آقا پر لازم نہیں ہوتے بھائی. ہاں اگر یہ کبھی زندگی میں آزاد ہو گیا تو وہ مقر لہو بعد میں اس سے وہ وصولی کر سکتا ہے کہ تم نے خود اقرار کیا تھا، گواہ وغیرہ لے آئے کہ ان کے سامنے اس نے اقرار کیا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو غلام کا اقرار آقا کے بارے میں معتبر نہیں. اعتراض یہ کر رہے ہیں، آپ نے کس کے قول کا اعتبار کیا؟ غلام کے قول کا اعتبار کیا. حالانکہ مناسب یہ ہے کہ غلام کے قول کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زمان کو کس پر واجب کر رہا ہے؟ اپنے آقا پر. اور آقا کے بارے میں تو غلام کے اقرار کا اعتبار نہیں ہے، غلام تو اپنے آقا پر مال واجب نہیں کر سکتا. جبکہ مقتول کے بھائی کے قول کا معنی یہ ہے کہ دیت آپ کی عاقلہ پر ہے، لہذا اس مقتول کے بھائی کے قول کا اعتبار کرنا چاہیے. تو یہ اعتراض ہے. دیکھیں پھر، دیکھیں تقریر. فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ کہیں، يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ لِقَوْلِ الْعَبْدِ اعْتِبَارٌ، مناسب یہ ہے کہ غلام کے قول کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے، لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْأَخِ، اس لیے کیونکہ مقتول کے بھائی کے قول کا معنی یہ ہے کہ اَنَّ دِيَتَ الْقَتْلِ عَلَى عَاقِلَتِكَ، کہ قتل کی دیت جو ہے وہ آپ کی عاقلہ پر ہے، اے قاتل قتل کی دیت آپ کی عاقلہ پر ہے. وہ معنی قول القاتل، اور قاتل کے قول کا معنی یہ ہے کہ ان الواجب علی مولایا، کہ وہ جو واجب ہے میرے آقا پر، الاقل من قیمتی و من دیتی، میری قیمت اور دیت میں سے جو اقل ہے وہ واجب ہے. بھئی دیکھو نا، آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے، اور غلام نے جنایت کی ہو اور آقا اس کو آزاد کر دے. تو آپ نے سبق میں پڑھا, گزشتہ سبق میں پڑھا کہ اگر آقا کو علم تھا جنایت کا پھر بھی اس نے آزاد کر دیا تو اس نے کس کو اختیار کر لیا؟ عرش کو. اور اگر آقا کو علم نہیں تھا تو پھر آقا کو اختیار ہوگا کہ وہ غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو عقل ہے وہ دے دے. تو وہ یہی بات یہاں بھی کر رہے ہیں کہ غلام کے قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمان کس پر آنا چاہیے؟ میرے آقا پر. اگر اس نے جانتے بوجھتے ہوئے مجھے آزاد کیا ہے تو پھر تو اس پر پوری دیت آنی چاہیے, اور اگر اس کو علم نہیں تھا تو اس پر میری قیمت اور جنایت میں سے جو عقل ہے وہ اس پر آنا چاہیے. لیکن زمان آنا میرے آقا پر ہی چاہیے, یہ کس کے قول کا مطلب ہے؟ غلام کے. یہ معنی. ومانا قول القاتل, اور قاتل کے قول کا معنی یہ ہے کہ ان الواجب علی مولایا, کہ وہ جو واجب ہے میرے آقا پر, الاقل من قیمتی و من الدیت ان لم یعلم بالجنایتی, وہ جو کم ہے میری قیمت اور دیت میں سے وہ میرے آقا پر واجب ہے, ان لم یعلم بالجنایتی, اگر اس کو جنایت کا علم نہیں تھا, و دیت, اور میرے آقا پر دیت واجب ہے, ان کان عالمن بہا, اگر اس کو اس جنایت کا علم. تو قاتل کے قول کا معنی یہ ہے زمان بس میرے آقا پر آنا چاہیے, علم تھا تو پوری دیت آنی چاہیے, علم نہیں تھا تو عقل آنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی. اور مقتول کے بھائی کے قول کا معنی یہ ہے کہ یہ زمان تمہاری عاقلہ پر آنا چاہیے. اور غلام تو اپنے آقا پر کچھ واجب نہیں کر سکتا, غلام تو اپنے آقا کے بارے میں کوئی زمان کا اقرار کرے وہ آقا پر لازم نہیں ہوتا, لہذا غلام کے قول کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر کس کے قول کا اعتبار کرنا چاہیے؟ مقتول کے بھائی کا, مقتول کے بھائی کے قول کا اعتبار کرنا چاہیے. آگے دیکھیے. فلا اعتبار لقول العبد فی حق المولى, لہذا اعتبار نہیں ہوگا غلام کے قول کا اپنے آقا کے بارے میں. قلت, میں کہتا ہوں, الاخ یدعی علی القاتل القتل الخطأ بعد العتق, کہ مقتول کا بھائی جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے قاتل پر قتل خطا کا, بعد العتق, کس کے بعد؟ آزادی کے بعد. ولا بینت له, اس حال میں کہ اس مقتول کے بھائی کے پاس کوئی بینہ نہیں ہے. فالقاتل ان اقر بذلک تلزمه الدیت, تو پس اگر قاتل نے اس کا اقرار کر لے تو اس قاتل پر دیت لازم ہوتی ہے. اگر قاتل قتل خطا کا کیا کر لے؟ اقرار کر لے تو دیت کا. بھائی یاد رکھنا, اگر کوئی قاتل کسی قتل کا اقرار کرتا ہے تو اقرار کی وجہ سے اس قاتل پر جو دیت یا جو عرش وغیرہ آتا ہے وہ عاقلہ پر نہیں آتا, وہ اسی جنایت کرنے والے یعنی قاتل وغیرہ کو دینا پڑتا ہے. دیکھو, اگر غلطی سے قتل کیا تو دیت یا عرش میں کون مدد کرے گی؟ عاقلہ. لیکن اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس صورت میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ وہ دیت یا عرش عاقلہ برداشت نہیں کرتی, وہ خود اس جنایت کرنے والے کو, اس نے جرم کیا ہے جان بوجھ کر کیا ہے تو وہ اب اس کو خود برداشت کرنا پڑے گا, عاقلہ اس کی مدد نہیں کرے گی. اسی طرح جب کوئی جنایت کرنے والا اقرار کر لے, اس کے اقرار سے جنایت ثابت ہے اور کوئی بینہ وغیرہ نہیں, اقرار کی وجہ سے کسی شخص کا مواخذہ, اس کا اپنا مواخذہ ہو سکتا ہے, اس کی عاقلہ کا مواخذہ نہیں ہو سکتا. لہذا اقرار کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مال آتا ہے تو وہ اس شخص پر آتا ہے, اس کی عاقلہ پر نہیں آتا. تو اقرار کی وجہ سے اگر کسی پر بھی کوئی جنایت کی وجہ سے مال آ رہا ہے یا ویسے مال آ رہا ہے, وہ عاقلہ پر نہیں آتا, بس وہ اقرار کرنے والے ہی کو دینا پڑتا ہے. تو یہی بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں بینہ اس کے پاس ہے نہیں. فالقاتل ان اقر بذلک تلزمه الدیت, بس قاتل نے اگر اقرار کیا ہے اس کا تو وہ دیت قاتل پر لازم ہوگی. لانما یثبت بالاقرار لا يتحمله العاقلہ, اس لیے کیونکہ وہ چیز جو اقرار کی وجہ سے ثابت ہو جائے عاقلہ اس کا تحمل نہیں کرتے, عاقلہ اس کو اٹھاتے نہیں ہے, وہ ان کو برداشت نہیں کرتے. فہو منکر ذلک, اور وہ شخص اس کا منکر ہے, وہ شخص اس موجوب کا منکر ہے. مقتول کا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ آزادی کے بعد قتل کیا ہے, معلوم ہوا دیت تم پر آنی چاہیے یا تمہاری عاقلہ پر. اب بینہ تو ہے نہیں, تو اب قاتل کے اقرار سے ہی ثابت ہو سکتا ہے, اور قاتل کے اقرار سے اگر ثابت ہوگا تو قاتل پر ہی ہوگا, قاتل کی عاقلہ پر نہیں ہوگا. اور کیا وہ اس وجوب کا اقرار کر رہا ہے یا انکار کر رہا ہے؟ ہاں اس وجوب کا وہ انکار کر رہا ہے. اس نے کیا کہا؟ میں نے کس حالت میں قتل کیا تھا؟ غلامی کی حالت میں, اور غلامی میں تو مال واجب نہیں ہوتا. تو یہ معنی فہو منکر ذالک, اور وہ اس وجوب کا منکر ہے. بل یقول, بلکہ وہ تو کہہ رہا ہے قتلته قبل العتق, کہ میں نے اس کو آزادی سے پہلے قتل کیا تھا. فیعتبر قوله فی نفی قتله بعد العتق, تو کہتے ہیں لہذا معتبر غلام ہی کا قول ہے, معتبر غلام. لیکن غلام کے قول میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ اس نے آزادی کے بعد قتل نہیں کیا, اور ایک یہ ہے کہ آقا پر زمان آنا چاہیے. تو دو چیزیں آ گئیں غلام کے قول میں. جب اس نے کیا کہا کہ میں نے آزادی سے پہلے قتل کیا تھا, تو گویا وہ دو چیزیں ذکر کر رہا ہے. ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آزادی کے بعد قتل نہیں کیا, آزادی سے پہلے کیا. دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمان کس پر آنا چاہیے؟ آقا پر. تو پہلی بات تو اس کی معتبر ہوگی, دوسری بات معتبر نہیں. پہلی بات معتبر ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے آزادی سے پہلے قتل کیا ہے, میرے اوپر زمان نہیں آنا چاہیے. وہ منکر ہے تو اس کا قول معتبر ہے. اور دوسری بات اس نے کی, میرے آقا پر زمان آنا چاہیے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. غلام کے قول کی وجہ سے آقا پر کچھ لازم نہیں ہوتا. یہ معنی ہے. کہتے ہیں فیعتبر قوله فی نفی قتله بعد العتق, تو معتبر ہوگا اس کا قول جو اس نے قتل کی نفی کی ہے آزادی کے بعد. صرف اس میں اس کا قول معتبر ہے. لا فی انہ یثبت علی المولا شیئن, اس میں معتبر نہیں ہے کہ وہ ثابت کر رہا ہے اپنے آقا پر کوئی چیز. یہ قول اس کا معتبر نہیں ہے. لان قوله لا یکون حجتا علی المولا, اس لیے کیونکہ اس کا جو قول ہے وہ آقا کے خلاف حجت نہیں ہو سکتا, دلیل نہیں بن سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اعتراض جواب کا حاصل پھر سمجھ لو. اعتراض یہ کیا انہوں نے کہ آپ نے کہا کہ غلام کا قول معتبر ہے, حالانکہ مناسب یہ ہے غلام کا قول معتبر نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کیونکہ غلام کے قول کا مطلب یہ ہے کہ زمان میرے اوپر نہیں بلکہ میرے آقا پر آنا چاہیے, اور مقتول کے بھائی کے قول کا معنی یہ ہے کہ زمان تمہاری عاقلہ پر آنا چاہیے. تو اعتبار غلام کے قول کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ غلام اپنے آقا پر کچھ واجب نہیں کر سکتا. تو کس کا قول معتبر ہونا چاہیے؟ مقتول کے بھائی کا قول معتبر ہونا چاہیے. تو اس کا انہوں نے جواب دے دیا, جواب یہ دے دیا کہ یہاں پر جو مقتول کا بھائی ہے وہ اس کے پاس کوئی بینہ نہیں ہے, تو قتل جو ثابت ہوگا وہ قتل قاتل کے اقرار سے ثابت ہو سکتا ہے صرف, اور اقرار کی وجہ سے جو قتل ثابت ہو وہ صرف قاتل پر دیت آتی ہے, اس کی عاقلہ پر دیت نہیں آتی. اور یہاں پر وہ اس کا اقرار نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ ان کا اس زمان کا انکار کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کس حالت میں قتل کیا تھا؟ غلامی کی حالت میں. تو گویا اس کے قول میں دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ وہ آزادی کے بعد قتل کا انکار کر رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ آقا پر زمان کا اقرار کر رہا ہے. تو آقا کے بارے میں تو اس کا قول قبول نہیں ہوگا, آقا پر تو کچھ واجب نہیں ہوگا, لیکن اس کی اپنی ذات کے بارے میں جو زمان کا انکار کر رہا ہے وہ معتبر ہوگا, اور اس لیے اس کا قول معتبر ہوگا اور اس پر زمان واجب نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے. فَإِن قَالَ قَطَعْتُ يَدَهَا قَبْلَ اِعْتَاقِهَا وَقَالَتْ بَلْ بَعْدَهُ صُدِّقَتْ وَكَذَا فِي أَخْذِ الْمَالِ مِنْهَا لَا فِي الْجِمَاعِ وَالْغَلَّتِ. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا, اور بعد میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس باندی کا ہاتھ اس کو آزاد کرنے سے پہلے کاٹا تھا, اور وہ باندی کہتی ہے نہیں تم نے میرا ہاتھ آزاد کرنے کے بعد کاٹا تھا. تو اب بظاہر کیا لگتا ہے؟ باندی دعویٰ کر رہی ہے زمان کا, اور آقا انکار کر رہا ہے زمان کا. توجہ ہے, آقا نے کیا کہا؟ میں نے ہاتھ کب کاٹا؟ غلامی کی حالت میں میں نے ہاتھ کاٹا ہے, اور اس حالت میں تو زمان نہیں آتا. اور باندی کیا کہہ رہی ہے؟ آزادی کے بعد کاٹا ہے اور اس صورت میں تو زمان آتا ہے تو بظاہر لگتا ہے باندی دعویٰ کر رہی ہے زمان کا اور آقا کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے. لہذا قول کس کا معتبر ہونا چاہیے؟ آقا کا. لیکن یہ آپ کو بتائیں گے نہیں, یہاں پر باندی کا قول معتبر ہے کیونکہ باندی منکر ہے اور آقا کیا ہے؟ مدعی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں, باندی کی تصدیق کی جائے گی, باندی کا قول معتبر ہے. دراصل یہاں ایک ہے قیاس اور ایک ہے استحسان. قیاس تو یہی تقاضا کرتا ہے کہ آقا کا قول معتبر ہونا چاہیے کیونکہ باندی دعویٰ کر رہی ہے زمان کا اور آقا کیا کر رہا ہے؟ زمان کا انکار. تو آقا منکر ہوا تو اس کا قول معتبر. لیکن انہوں نے متن میں کیا بتایا؟ صدقت, باندی کی تصدیق کی جائے گی. تو باندی کی تصدیق کی جائے گی یہ استحسانن ہے. استحسان قیاس تو کیا تقاضا کرتا ہے؟ کس کا قول معتبر ہو؟ آقا کا. لیکن استحسانن باندی کے قول کی تصدیق کی جائے گی. استحسان یہ ہے کہ آقا نے جب یہ کہا میں نے تمہارا ہاتھ کاٹا تھا آزادی سے پہلے, تو آقا اقرار کر رہا ہے ہاتھ کاٹنے کا, اور ہاتھ کاٹنے کی صورت میں کیا آتا ہے؟ زمان. لیکن اگلے لفظ میں آقا کہتا ہے میں نے یہ ہاتھ کاٹا تھا کس وقت؟ آزادی سے پہلے. گویا اس میرے اوپر زمان نہیں آنا چاہیے. تو دو چیزیں آ گئیں, ایک آقا کا اقرار آ گیا کہ میں نے جنایت کی, اور دوسرا آقا کی یہ بات آ گئی کہ میں نے میرے پر زمان نہیں آنا چاہیے. تو یہاں پر اقرار تو اس کا معتبر ہے, زمان سے جو وہ اپنے آپ کو بری کر رہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے بھائی. اقرار کی وجہ سے اب آپ پر زمان آ جائے گا. دیکھیے آگے پوری شارح تفصیل کریں گے. کہتے ہیں فَإِن قَالَ, اگر آقا نے کہا قَطَعْتُ يَدَهَا قَبْلَ اِعْتَاقِهَا, کہ میں نے اس باندی کا ہاتھ کاٹا تھا اس کو آزاد کرنے سے پہلے, وَقَالَتْ بَلْ بَعْدَهُ, اور باندی نے کہا بلکہ آزادی کے بعد تم نے میرا ہاتھ کاٹا تھا, صدقت, تو باندی کی تصدیق کی جائے گی, وَقَذَا فِي أَخْذِ الْمَالِ مِنْهَا, اور اسی طرح ہے اس باندی سے مال لینے کے معاملے میں بھی. یعنی آقا نے کہا کہ میں نے تمہارا مال لیا تھا آزادی سے پہلے تو وہ تو میرا ہی تھا, اور باندی کہتی ہے نہیں تم نے مجھ سے مال لیا تھا آزادی کے بعد لہذا تم پر زمان آتا ہے, تو اس میں بھی باندی کے قول کی تصدیق کی جائے گی. انہوں نے کہا نا وَقَذَا, اور اسی طرح ہے فی اخذ المال منہا, اس باندی سے مال لینے میں بھی. تصدیق کس کی کریں گے؟ باندی کی. لا فی الجماع والغلتی, جماع اور غلہ کے اندر ایسا نہیں. یعنی وہاں آقا کی تصدیق کریں گے, باندی کی تصدیق نہیں کریں گے. جماع مثلا آقا نے کہا کہ میں نے تم سے جماع کیا تھا آزادی سے پہلے, اور باندی کہتی ہے نہیں آزادی کے بعد کیا تھا, تو کس کے قول کی تصدیق کریں گے؟ آقا کے. غلہ آیا لفظ, یاد رکھو غلہ جو ہے نا زمین کی جو پیداوار ہو اس کو بھی غلہ کہتے ہیں, یا زمین کرائے پر دے دی تو جو آمدنی آئی اس کو بھی غلہ کہتے ہیں. اسی طرح غلام یا باندی جو ہے ان سے مزدوری کروائی اور جو آمدنی آئی اس کو بھی غلہ کہتے ہیں, ان کی جو اجرت وصول ہوئی اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ غلہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں لا فی الجماع والغلتی, جماع اور غلہ میں نہیں. یہاں غلہ سے مراد ہے اس باندی کے ہاتھ کی کمائی, اس کی جو مزدوری ہے. غلہ کے اندر بھی اسی طرح مسئلہ, آقا کہتا ہے کہ تمہاری کمائی میں لیتا تھا جب تم باندی تھی, باندی کہتی ہے نہیں میری آزادی کے بعد تم لیتے تھے میری کمائی. معلوم ہوا وہ زمان چاہتی ہے. کیا چاہتی ہے؟ تو اس میں تصدیق آقا کی کریں گے کیونکہ آ گیا نا لا فی الجماع والغلتی, جماع اور غلہ کے اندر باندی کی تصدیق نہیں کریں گے بلکہ کس کی تصدیق کریں گے؟ آقا کی. دیکھیے بھائی خود تفصیل بیان کر رہے ہیں. اے اعتق امتن, ایک شخص نے باندی کو آزاد کیا, ثم قال لها, پھر اس سے کہا قطعت یدک او اخذت منک هذا المال قبل ما اعتقتک, کہ میں نے تیرا ہاتھ کاٹا یا میں نے تیرا یہ مال لیا تھا قبل ما اعتقتک, قبل تمہیں آزاد کرنے کے. وقالت بل بعدہ, اور باندی نے کہا بلکہ بعد میں, آزادی کے بعد تم نے یہ کیا تھا. فالقول قولها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. شيخين رحمهما الله فرماتے ہیں باندی کا قول جو ہے وہ معتبر ہے. وعند محمد رحمه الله القول قوله, اور امام محمد رحمه الله فرماتے ہیں آقا کا قول معتبر ہے. وهو القياس, اور یہی قياس بھی ہے. لأنه ينكر الزمان, اس لیے کیونکہ وہ زمان کا انکار کر رہا ہے آقا. بإسناد الفعل إلى حالة معهودة منافية للزمان, بإس طور کہ وہ نسبت کر رہا ہے. اسناد کا کیا معنی؟ نسبت. بإس طور کہ وہ نسبت کر رہا ہے فعل کی ایسی حالت کی طرف, معهودة جو معروف ہے, جو معلوم ہے, منافية للزمان اور جو زمان کے منافی, معروف حالت کی طرف نسبت کر رہا ہے. سب کو پتا تھا یہ اس کی باندی تھی پہلے, اور وہ حالت کیا ہے؟ منافیت للزمان, زمان کے منافی ہے. اس حالت میں آقا پر زمان نہیں آتا. اگر آقا باندی کا مال لے لے وہ تو آقا ہی کا ہے, زمان نہیں آتا. اگر آقا سے غلطی سے باندی کا ہاتھ کٹ جائے تو یہ اس کی اپنی باندی ہے, آقا پر زمان نہیں آتا. یہ معنی ہے. دوبارہ دیکھیں, لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الزَّمَانَ, اس لیے کیونکہ آقا جو ہے وہ زمان کا انکار کر رہا ہے. بِإِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلزَّمَانِ, بَإِنْ طور کے وہ نسبت کر رہا ہے اس فعل کی ایسی حالت کی طرف جو معلوم ہے اور منافی ہے زمان کے, معروف ہے یعنی سب کو پتا ہے اس کی باندی تھی. قلنا, ہم کہتے ہیں. اب شیخین کی طرف سے جواب آئے گا, اور وہ ہے استحسان. بھائی کیا ہے استحسان؟ قلنا, ہم کہتے ہیں, لم یسندہ الی حالۃ منافیۃ لہ. اچھا, امام محمد رحمہ اللہ نے قیاس کو دلیل کے طور پر پیش کیا. وہ کیا فرماتے ہیں کہ آقا نے ان افعال کی نسبت کی ہے ایسی حالت کی طرف جس کا سب کو پتا ہے کہ یہ کیا تھی, پہلے اس شخص کی باندی تھی, اور وہ حالت ایسی ہے جو زمان کے منافی ہے, اس میں آقا پر زمان نہیں آتا. تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی, آپ نے کیا کہا کہ وہ حالت زمان کے منافی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, وہ حالت زمان کے منافی نہیں. غلام کی وجہ سے بھی آقا پر کیا آ جائے گا؟ زمان آ جائے گا. مثلا دیکھو, ایک غلام ہے مدیون, عبد مازون تھا نا, مدیون ہو گیا, قرضہ اس پر چڑھ گیا, اور آپ نے ابھی پڑھا اس میں کیا کیا جاتا ہے, غلام کو بیچ کر یا تو قیمت دے دو یا پورا دین دے دو. اس عبد مدیون کا اگر آقا ہاتھ کاٹ دے تو یاد رکھو آقا پر زمان آتا ہے. آقا پر
زمان,
کیوں؟ کیونکہ وہ ہاتھ کاٹ دے گا تو غلام کی قیمت کم ہو جائے گی. جب کم ہو گئی, بھئی اس غلام کو تو بیچ کر قرضہ ادا کرنا تھا, آپ نے, آپ کی وجہ سے نقصان آیا ہے, لہذا آپ پر زمان آئے گا. تو معلوم ہوا غلامی کی حالت وہ زمان کے منافی نہیں ہے. غلامی کے باوجود آقا پر اس کا زمان آ سکتا ہے, جیسے ہم نے مثال پیش کر دی. تو امام محمد رحمہ اللہ نے تو یہی دلیل ذکر کی تھی نا, یہ ایسی حالت ہے جو زمان کے منافی ہے. ہم نے بتلا دیے کہ نہیں, اس یہ حالت زمان کے منافی نہیں, پھر بھی زمان آ سکتا ہے. تو قلنا, ہم کہتے ہیں, لم یسندہ الی حالۃ منافیۃ لہ, کہ آقا نے جو ہے نسبت نہیں کی اس فعل کی ایسی حالت کی طرف جو زمان کے منافی ہو. لأنه یضمن لو فعل وهي مدیونۃ, اس لیے کیونکہ آقا ضامن ہوگا اگر وہ ایسا کرتا اس حال میں کہ وہ مدیونہ ہوتی. على ان الاصل في هذه الامور الزمان, اور نیز اصل بھی یہ ہے کہ ان امور میں زمان آتا ہے. اصل بھی کیا ہے؟ کوئی کسی کا ہاتھ وغیرہ کاٹے, جنایت کرے, تو اس میں زمان آتا ہے. فقد اقر بسبب الزمان, پس تحقیق آقا نے اقرار کر لیا سبب زمان کا. اور ہر شخص اپنے اقرار کی وجہ سے ماخوذ ہوتا ہے, تو یہاں زمان آئے گا. فقد اقر بسبب الزمان, پس آقا نے اقرار کر لیا سبب زمان کا. ثم ادعى البراءة عنه, پھر وہ دعویٰ کر رہا ہے اس سے بری ہونے کا. سبب کا اقرار کر لیا, اس کی وجہ سے کیا آئے گا اس پر؟ زمان آئے گا. اور پھر آگے کہہ رہا ہے کہ میں اس زمان سے بری ہوں. نہیں بھائی, اس زمان سے آپ بری نہیں ہو سکتے, آپ نے خود سبب کا اقرار کر لیا تو آپ پر زمان آئے گا. اب آپ براءت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بینہ لے کر آؤ. بھائی اب آپ ایک چیز کا, جب آپ مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں نے زید کا 10 لاکھ دینا ہے, پھر فوراً کہتا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں دینا. نہیں بھائی, آپ ایک دفعہ آپ نے اقرار کر لیا, اب آپ اس سے بری نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی فقط اقر بی سبب زمانی, پس تحقیق اس نے اقرار کر لیا سبب زمان کا, ثم دعا البراءت عنہ, پھر اس نے دعویٰ کیا اس سے براءت کا. دیکھا ادعا دعویٰ کیا اس سے بری ہونے کا, اس اور دعوے کے لیے کیا چاہیے, دعوے کے لیے گواہ چاہیے بھائی. اور پچھلے کے لیے لفظ اقر ذکر کیا کہ تم نے اقرار کیا ہے اور اقرار کی صورت میں اب تمہارا مواخذہ ہوگا, تمہیں زمان دینا پڑے گا. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ بخلاف ما اذا قال, بخلاف اس صورت کے انہوں نے کیا کہا تھا, جمع میں اور غلے کے معاملے میں آقا کی تصدیق کریں گے, باندی کی تصدیق نہیں کریں گے. اب اس کی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں. بخلاف ما اذا قال, بخلاف اس صورت کے جب آقا نے کہا جامعتها قبل الاعتاق واخذت الغله قبل الاعتاق, کہ میں نے اس سے جمع کیا تھا اس کو آزاد کرنے سے پہلے, یا میں نے اس کی کمائی لی تھی اس کو آزاد کرنے سے پہلے. فَإِنَّ تِلْكَ الْحَالَةَ مُنَافِيَةٌ لِلزَّمَانِ, پس وہ حالت جو ہے وہ تو زمان کے منافی ہے. بِسَبَبِ الْجِمَاعِ وَأَخْذِ الْغَلَّةِ, جمع اور غلہ لینے کی وجہ سے. آقا نے کیا کہا کہ میں نے کب جمع کیا تھا, جب یہ میری باندی تھی آزادی سے پہلے, اور میں نے اس کی کمائی لی تھی کب لی تھی, جب یہ میری باندی تھی یعنی آزادی سے پہلے. تو وہاں پر آقا نسبت کر رہا ہے اس فعل کی, یعنی جمع اور غلہ لینا یہ دو فعل, ان کی نسبت کر رہا ہے ایسی حالت کی طرف جس میں زمان نہیں آتا. آقا اپنی باندی سے جمع کرے تو کیا زمان آتا ہے؟
نہیں.
آقا اپنی باندی کا غلہ لے تو کیا زمان آتا ہے؟ تو وہاں پر وہ جن فعلوں کی نسبت کر رہا ہے اس میں اس پر زمان نہیں آ سکتا. جبکہ پچھلے میں تھا ہاتھ کا کاٹنا, ہاتھ کا
کاٹنے,
اور ہاتھ کاٹنے کی صورت میں آقا پر زمان آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ ابھی ہم نے پہ ذکر کیا, آپ ہمیں کوئی ایسی حالت بتائیں کہ آقا باندی سے جمع کرے اور اس پر زمان آ جائے, یا آقا باندی کی کمائی لے اور اس پر زمان آ جائے. نہیں, ایسی کوئی حالت نہیں. لیکن ہاتھ کاٹنے میں وہ حالت ہے کہ وہاں زمان آ سکتا ہے. تو لہذا وہاں امام محمد رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ اس نے آقا نے نسبت کی ہے اس فیل کی, کس کی طرف, جس میں اس آقا پر زمان نہیں آ سکتا. ہم نے کہا نہیں, اس حالت میں بھی زمان آ سکتا ہے, لیکن ان دو میں واقعی ایسا ہے, یہاں کوئی زمان والی صورت نہیں ہے. فَإِنَّ تِلْكَ الْحَالَةَ مُنَافِيَةٌ لِلزَّمَانِ, اس لیے کیونکہ وہ جو حالت ہے یعنی وہ غلامی والی, وہ منافی ہے زمان کے, اس کی وجہ سے زمان نہیں آتا. بسبب الجماع واخذ الغلۃ, جمع یا غلہ لینے کی وجہ سے, ان کی وجہ سے وہاں زمان نہیں آتا. وایضا ظاہر کونہما فی حالت الرق, اور ظاہر بھی یہی ہے کہ یہ دونوں فعل جو ہیں غلامی کی حالت میں ہوں گے, کیونکہ کوئی شخص جو ہے وہ باندی کو آزاد کر کے حرام کا ارتکاب نہیں کرے گا کہ اس کی کمائی لے لے یا اسے جمع کرے. تو ظاہر بھی یہی ہے کہ یہ فعل اس نے کب کیے ہوں گے, غلامی کی حالت میں, یہ فعل اس نے اس کو آزاد کرنے سے پہلے کیے ہوں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, یہ مانا ہے. وہ ایزن ظاہر کونہما فی حالت الرق, اور نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ دونوں فعل جو ہیں غلامی کی حالت میں ہوئے ہوں گے, لہذا اس وجہ سے یہاں آقا کا قول معتبر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.